السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف آیہ نمبر 71. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ترجمہ دیکھیے. پس چلے وہ دونوں یہاں تک کہ جب سوار ہوئے وہ دونوں کشتی میں تو خضر علیہ السلام نے شگاف کر دیا اس میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے شگاف کی ہے اس میں تاکہ غرق کر دیں اس کشتی والوں کو؟ تحقیق، آپ نے تو بہت ہولناک کام کیا. خضر علیہ السلام نے کہا، کہ نہیں کہا تھا میں نے کہ بے شک آپ ہرگز نہیں استطاعت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہ مؤاخذہ کریے میرا اس پر جو بھول گیا میں، اور نہ ڈالیے مجھ پر میرے اس معاملے میں تنگی. پھر چلے وہ دونوں یہاں تک کہ جب وہ ملے ایک لڑکے کو تو قتل کر دیا اسے خضر علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا قتل کر دیا آپ نے ایک نفس پاک بے گناہ کو؟ تحقیق، یہ تو آپ نے نہایت ہی برا کام کیا. ایک اور ترجمہ دیکھیے. چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس لیے شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے خطرناک کام کیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر گرفت نہ کریے اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنائیے. چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر علیہ السلام نے مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت ناپسندیدہ کام کیا. یہاں جو الفاظ آئے ہیں، خرقہ قلع لہ من الواحیہ، یعنی کسی چیز کو توڑ دینا، نکال دینا، یعنی اس میں شگاف کر دینا، یعنی کشتی کا جو تختہ ہوتا ہے وہ تختہ نکال لینا اس میں سے، اس کو خرقہ کہا گیا ہے. امرن، ایسا کام جو کہ جس کا انکار کیا گیا ہو، جو ناپسندیدہ ہو. نکرن، منکرن عظیمن، یعنی جو یہاں پر ابھی شیئن نکرہ کا لفظ آیا ہے، بہت ہی ہاریبل کام کیا، بہت ہی خطرناک کام کیا، یا اچھا کام نہیں کیا. بہرحال اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. جب انہوں نے سلام کا جواب دیا تو خضر علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہاں کی سرزمین والوں کو سلام کے بارے میں کیا معلوم. تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو کہا کہ اچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو کہا کہ ہاں، بنی اسرائیل کا موسیٰ. تب اب دونوں ساتھ میں چلے، اور پہلے کا پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا، یعنی خضر علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ آپ دیکھیں، میری ایک ہی شرط ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو اس کے لیے آپ کو خاموش رہنا پڑے گا اور صبر کرنا پڑے گا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ شیخ سعدی نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ جو علم نافع ہوتا ہے وہ خیر کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، وہ رشد کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، ہدایت کی طرف لے کر جانے والا ہوتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، شر سے ڈراتا ہے علم نافع، اور یہ پہنچنے کا راستہ ہے علم نافع، یہ نیک لوگوں کی صحبت، استاد سے علم حاصل کیا جائے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب کے سب نقصان دہ ہیں، یہ نقصان والا علم ہے. لہذا فائدہ کس میں ہے؟ جو رشد والا علم ہو، جو خیر والا علم ہو. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو یہ بات بھی ہم نے دیکھی تھی کہ پہلے سے ہی کسی چیز کا وعدہ کر لینا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا، کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان کو کتنا کچھ صبر کرنا پڑے گا، لیکن ان کا عزم اور حوصلہ دیکھے کہ پہلے کا پہلے انہوں نے وعدہ کر لیا. اور یہ بات خضر علیہ السلام نے ان کو بتائی تھی کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایکچولی اصل اصول تعلیم ہے کہ معلم کو چاہیے کہ وہ متنبہ کر دے جو کچھ بھی طالب علم کے ساتھ آگے چل کر جو مشکلات آنے والی ہیں، جو مشقتیں آنے والی ہیں، اور ان کی اطلاع دے دے تاکہ وہ پہلے سے تیار ہو جائے اور وہ مشقت اٹھانے کے لیے راضی ہو طالب علم. تو موسیٰ علیہ السلام کا عزم دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور آپ کے ساتھ صبر کروں گا، آپ مجھے اپنی صحبت اختیار کرنے دیجئے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابر ہمیں سے پائیں گے. تو یہاں پر ان کا عزم اور ہمیں استقلال نظر آتا ہے. اب یہاں پر جب ان کی ملاقات ہو گئی تو ہم پہلے حدیث ہی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے جو ہم صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہے تھے کتاب التفسیر میں سے. تو ہم اسی کے آگے کا حصہ شروع کرتے ہیں جہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، تھوڑا سا پیچھے سے لے لیتے ہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص علم ملا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے وہ میں نہیں جانتا. آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور کسی معاملے میں میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا، یعنی نافرمانی نہیں کروں گا. خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو کسی چیز کے تعلق سے سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے متعلق نہ بتا دوں. اب یہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے، اتنے میں کشتی گزری. انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں بھی اس پر سوار کر لیں. کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کسی کرائے کے بغیر انہیں سوار کر لیا. یہ بھی آپ دیکھیں کہ کشتی چلانے والے، یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ غریب لوگ تھے، ہے نا، لیکن ان کی جنراسٹی آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ ان لوگوں نے ان کو، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو، بغیر ٹکٹ کے، بغیر پیسوں کے سوار کر لیا. جب یہ دونوں کشتی پر بیٹھ گئے تو خضر علیہ السلام نے کلہاڑے سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا. ابھی ہم نے پڑھا نا خرقہ کے معنی، تو کشتی کا تختہ نکال دیا. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو خضر علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی کرائے کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور آپ نے انہی کی کشتی کو چیر ڈالا تاکہ سارے مسافر ڈوب جائیں، بلا شبہ آپ نے یہ بڑا ناگوار کام کیا ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا تھا اس پر آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے معاملے میں تنگی نہ کریں. بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اب یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اپنے صحابہ کو بیان کر رہے تھے اور وہ واقعہ ان کے سامنے ڈسکرائب کر رہے تھے، اور وہ واقعہ ڈسکرائب کرتے کرتے بیچ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ یہ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر انہیں ٹوکا تھا، یعنی پہلی دفعہ بھول کر ٹوکا تھا انہوں نے، ان کا یعنی انٹینشن نہیں تھا، بھول سے ان سے خود بخود ہی نکل گیا. راوی نے بیان کیا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک مرتبہ اپنی چونچ ماری تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے اس سمندر کے پانی سے کم کیا ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں سبحان اللہ، ہمارے رب کے کلمات جو کبھی ختم نہ ہوں گے. اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں انک، اور اگر سارے ٹریز، سارے درخت قلم بن جائیں پین، تو بھی ہمارے رب کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے جیسے کہ پورا سمندر، اور چڑیا نے جتنا چونچ میں پانی پیا تو اس سے کچھ اور کم نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا علم اس سمندر میں سے پانی جتنا کم ہوا. تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا علم بس اتنا تھا، جبکہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ علم دے رکھا ہے، اور دونوں کا علم اپنی جگہ ماشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم سمندر کے برابر. پھر یہ دونوں کشتی سے اتر گئے. ابھی وہ سمندر کے کنارے چل ہی رہے تھے کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس نے اس بچے کا سر اپنے ہاتھ میں دبایا اور اسے اکھاڑ دیا، یعنی گردن اکھاڑ دی اور اس کی جان لے لی. موسیٰ علیہ السلام اس پر بولے آپ نے ایک بے گناہ کی جان بغیر کسی جان کے بدلے کے لے لی، یہ آپ نے بڑا ناپسندیدہ کام کیا. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. سفیان بن عیینہ جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا اور یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا، یعنی یہ جملہ انہوں نے ایکسٹرا کہا. موسیٰ علیہ السلام نے آخر اس مرتبہ بھی معذرت کی کہ اگر میں نے اس کے بعد پھر آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میرا بار بار عذر سن چکے ہیں، اس کے بعد میرے لیے بھی عذر کا کوئی موقع نہ رہے گا. پھر یہ دونوں روانہ ہوئے. اب یہاں جو ہے اس سے آگے قرآن کی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں. تو قرآن کی آیت دیکھیے, آیت نمبر 75. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطأما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خضر علیہ السلام نے کہا, کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ سے کہ بلا شبہ آپ ہرگز نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ صبر؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اگر سوال کروں میں اب آپ سے کسی چیز کے بارے میں تو اس کے بعد نہ ساتھ رکھیے گا مجھے, تحقیق پہنچ گیا آپ کو میری طرف سے عذر. پھر چلے وہ دونوں, یہاں تک کہ جب آئے وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس تو انہوں نے کھانا مانگا اس بستی والوں سے, بس انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی سے. پھر پائی ان دونوں نے اس میں ایک دیوار اور وہ چاہتی تھی کہ گر جائے, یعنی قریب ہی تھی کہ گر جائے, تو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا اسے, یعنی اس کی مرمت کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اگر آپ چاہتے تو البتہ لیتے اس پر اجرت. اب یعنی پھر آپ وہ بول پڑے. تب خضر علیہ السلام نے کہا, یہ جدائی ہے میرے درمیان اور آپ کے درمیان, اب بتاؤں گا میں آپ کو حقیقت ان باتوں کی کہ نہیں استطاعت رکھ سکے آپ جس پر صبر کرنے کی. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. جب خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہ کیا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا, شیئن نکرا. تب خضر علیہ السلام نے کہا, میں نے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. لیجیے اب تو آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا. چنانچہ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے, یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا, مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا, یعنی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. خضر علیہ السلام نے کہا, اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا, اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. حاضر فراق و بینی و بینک, کہ اب یہ میرا اور آپ کا جدائی کا وقت ہو. یعنی سیدھا اب خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ وہ دو دفعہ دیکھ چکے ان کو کہ یہ صبر نہیں کر سکے, لہٰذا اب سیدھا تھرڈ ٹائم کیا جملہ کہہ دیا, اب بس جدا ہو جائیں گے ہم لوگ. اب حدیث دیکھیے آگے, اور حدیث کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جب انہوں نے وہ لڑکے کو اس کی گردن مروڑ دی تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ آپ نے بڑا ناگوار کام کیا ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, جو بات میں بھول گیا تھا اس پر آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے معاملے میں تنگی نہ کریں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان بغیر کسی جان کے بدلے کے لے لی, یا آپ نے بڑا ناپسندیدہ کام کیا, تب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اور یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا. موسیٰ علیہ السلام نے آخر اس مرتبہ بھی معذرت کی کہ اگر میں نے اس کے بعد پھر آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کرائٹیریا دے دیا, خود ہی اپنی طرف سے شرط رکھ دی کہ اب اگر میں کچھ پوچھوں تو ٹھیک ہے, اب جو ہے پھر آپ میرے ساتھ نہ رکھیے گا. آپ میرا بار بار عذر سن چکے ہیں, یعنی اب اس کے بعد کوئی عذر کا موقع باقی نہ رہے گا. پھر دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لیجیے, لیکن انہوں نے میزبانی سے انکار کیا. پھر انہیں بستی میں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی. بیان کیا کہ دیوار جھک رہی تھی. خضر علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دیوار اپنے ہاتھ سے سیدھی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے یہاں ہم آئے اور ان سے کھانے کے لیے کہا, لیکن انہوں نے ہماری میزبانی سے انکار کیا. اگر آپ چاہتے تو دیوار کے اس سیدھا کرنے کے کام پر اجرت لے سکتے تھے. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے. اللہ تعالیٰ کی ارشاد, ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور واقعات ہم سے بیان کرتا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ کے رسول کو بھی وہی کیوریوسٹی تھی کہ جو اتنے ہم کو ایسے واقعات سننے کو ملے, جو ہم کو یعنی قرآن کی جو سٹوریز ہیں, آپ دیکھیں ہر سٹوریز میں کتنے سبق ہیں, جو قرآن کے قصص ہیں بہت ہی بہترین ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہم کو اور مزید واقعات پتہ چل جاتے تھے خضر علیہ السلام کے ساتھ. سعید بن زبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تلاوت کرتے تھے جس میں خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی وجہ بیان کی ہے کہ کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا, اور وہ آگے ڈیٹیل ہے انشاءاللہ جو ہم بعد میں آیتوں کے ساتھ ہی ہم لیں گے انشاءاللہ. اور یہ طویل حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور کس طرح سے پھر انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا, اور وہ واقعات جو ان کے ساتھ ہوتے رہے اس کی حقیقت کو موسیٰ علیہ السلام نہ جان سکے. جب خضر علیہ السلام نے اس کی حقیقت بیان کی تب انہیں بات سمجھ میں آئی کہ اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں تھیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ ایک ہی کنڈیشن رکھی تھی انہوں نے خضر علیہ السلام نے کہ آپ پلیز میرے ساتھ صبر کریے گا. اور ایکچولی علم حاصل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے, اور خضر علیہ السلام کہتے تھے کہ خاموش آبزرویشن ہو, کیونکہ خاموشی سے آبزرو کریں گے تو اس کی حقیقت کو یا اس کے جو اسرار و رموز ہے اس کو جانتے چلے جائیں گے. وہ دونوں بوٹ پر سوار ہوئے, اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو کنورزیشن تھا کہ جب وہ بوٹ پر سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی, اور اس نے اسی وقت کہا جاتا ہے کہ اپنی چونچ سمندر میں ڈبوئی. اس وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے میرا اور آپ کا علم اتنا ہی جتنا اس چڑیا نے اس سمندر سے پانی کو کم کیا ہے, اور باقی یہ علم اللہ سبحان تعالیٰ کا ہے. یعنی ہم کو کتنا کم علم دیا گیا سبحان اللہ. لیکن اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیے جملہ جو ان کے فریزنگ ہے, موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کو کتنی کشتی والے کی فکر ہے. ان کو فکر کس بات کی ہے, کس کے لیے وہ فکر مند تھے؟ کشتی والوں کے لیے. جو فشرمین تھا, جو پور فشرمین تھا, جو اونر تھا کشتی کا, اور اتنے جنرس تھے وہ لوگ کہ ماشاء اللہ انہوں نے بغیر ٹکٹ کے بغیر پیسوں کے ان کو بٹھا لیا. تو یہاں پر ہمیں انبیاء کرام کا اخلاق نظر آتا ہے کہ دوسروں کی فکر اپنی نہیں. آپ دیکھیں ہم نے سورہ کہف ہی میں پڑھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فلعلک باخع نفسک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی جان کھو دو گے ان کے پیچھے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو انبیاء کرام دوسروں کی فکر زیادہ کرتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام بے اختیار دوسروں کی مدد کرنے میں اپنا وہ وعدہ بھول گئے جو وہ خود خضر علیہ السلام سے کر چکے تھے. تو حدیث میں ہم کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ کنڈیشن جو تھے, شرط جو تھی وہ بھول گئے. اور دیکھیں کہ یوشے بھی بھول گئے تھے, جو یوشے بن نون تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے کہ جو مچھلی تھی ہمارے پاس تو وہ مچھلی تو نکل بھاگی تھی فلاں فلاں جگہ, اور یہ بات میں آپ کو بتانا بھول گیا, شیطان نے مجھ پر بھول ڈال دی. تو تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا, کوئی باس فرس نہیں کی. لیکن یہاں خضر علیہ السلام نے فوراً ٹوکا موسیٰ علیہ السلام کو. تو ایکچولی یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں, اور یہاں کچھ کام جو ہوتے ہیں جو کنڈیشن والے ہوتے ہیں اس میں پھر آپ کو جب چونکہ آپ نے کمٹمنٹ کر لیا تو آپ کو کمٹمنٹ نبھانا ہوتا ہے. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشے بن نون کا اس طرح سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوا تھا, اور اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشے بن نون کا ساتھ صرف وہاں تک تھا جہاں تک خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد کا سفر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے تنہا کیا, کیونکہ فن طلاقہ کا لفظ آتا ہے وہ دونوں چلے, کوئی تیسرے کا ذکر نہیں آتا. یعنی یوشے بن نون اس سفر میں ان کے ساتھ نہیں تھے آگے کے سفر میں. تو بہرحال یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بھول سے یہ بات کہہ دی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار جو ٹوکا تھا وہ بھول سے کہہ دیا تھا, جان بوجھ کر نہیں. تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو ان کے درجات سے یا جو ان کے درجات ہیں اس سے احترام دیا جائے. پھر جب وہ آگے بڑھے تو کیا ہوا کہ وہاں بچے کھیل رہے تھے, اور بچوں کو ان میں سے اس میں سے ایک بچے کو کیا کیا خضر علیہ السلام نے اس کی گردن ایسے مروڑ دی کہ اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی. تو اب یہ تو مزید اور غلط کام تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا اور اس شخص کا جو کہ مصری شخص تھا اس سے جب دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا تو وہ تو کسی کا کسی پر ظلم برداشت ہی نہیں کرتے تھے. تو جو مظلوم تھا تو اس کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھے, اور جو ظالم قوم سے شخص تعلق رکھتا تھا اس کو ایک گھونسا لگایا, اور وہ ایک ہی گھونسے میں اس شخص وہیں ڈھیر ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی اس کی. حالانکہ ان کا انٹینشن مارنے کا نہیں تھا, لیکن وہ مظلوم کی مدد کا جو ان کے اوپر ایک وہ سوار تھا عزم. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کیسے وہ فوراً ٹوکتے ہیں, اور کیسے وہ کہتے ہیں کہ لقد جیت شیئاً نکرا, کہ آپ نے تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا. یعنی وہ نبی تھے, اور حالانکہ خضر علیہ السلام بھی جو کام کر رہے تھے وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے تھے, لیکن ایک نبی آپ دیکھیں کیسے کسی کام پر خاموش نہیں رہ سکتے. یعنی جب انہوں نے کوئی منکر چیز دیکھی، کوئی ایسی بہت ہارش چیز دیکھ لی، تو وہ چپ نہ رہ سکے اور فوراً ٹوک دیا، نکرا ہاریبل کام کیا آپ نے، بہت ہی خطرناک. تو تب پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے، کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ صبر کر ہی نہیں سکتے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ پھر خود ہی عذر پیش کر دی، پھر خود ہی اپنی طرف سے شرط رکھ دی کہ ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کریں گے کہ جو بھی اب میں کچھ پوچھوں آپ سے تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ صبر کرتے تو اور مزید واقعات ہمیں سننے کو ملتے. اور دیکھیں کتنی امیزنگ بات ہے نا، کہ وہ نبی تھے، وہ صبر نہ کر سکے، یعنی موسیٰ علیہ السلام خود ہی پریشر محسوس کر رہے تھے، یہ کیا انہوں نے، اور خود ہی ساتھ رکھنے کے لیے ان کو تیار کیا خضر علیہ السلام کو کہ مجھے ساتھ رکھیے، لیکن پھر صبر نہ کر سکے اور فوراً کہہ دے کہ آپ نے اس معصوم بچے کو کیسے قتل کر دیا. تو تب خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے میرے ساتھ صبر، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. کہا کہ ایک اور موقع مجھے دیجیے، اور اگر اب میں آپ سے کچھ پوچھوں تو بس پھر مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. تو آگے چلے، ایک بستی تھی، وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کھانا مانگا، لیکن بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک یونیورسل رول تھا، یہ ایٹیٹیوڈ عام بات تھی وہاں پر اس زمانے میں، کیونکہ پہلے زمانے میں ہوٹلس نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں الحمدللہ، ہمیں تو جگہ جگہ چپے چپے پر آپ کو ہوٹلس، ریسٹورینٹ، موٹل وغیرہ اس طرح کی چیزیں مل جائے گی، جو لانگ ڈرائیو پر بھی اگر آپ نکلتے ہیں تو راستے میں اتنی فیسلٹیز الحمدللہ ہمارے لیے پیدا کر دی گئی ہیں کہ ہر لانگ روٹ پر آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے ہوٹلیں مل جائیں گی، جس کو ڈھابا یا ڈھابا بھی کہتے ہیں شاید، جو عام زبان میں، لوکل لینگویج میں. تو بہرحال یہ ایک عام رول تھا اس زمانے میں کہ جب کوئی نئے لوگ بستی میں داخل ہوں اور ان کی جیب میں اگر پیسے نہ ہوں تو بستی والوں کا کام ہوتا تھا کہ وہ کسی کے بھی گھر جا کر کھانا مانگے تو ان کو کھانا دینا لازمی تھا. یہ ایک نارمل بات تھی اور عام بات تھی کہ کوئی اجنبی گزرے تو اس کو فوڈ اور پانی پرووائڈ کیا جائے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلم کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. ایک تو جب اگر کوئی مہمان بن کر آئے تو 3 دن وہ مہمان ہے، اس کے ساتھ ریسپیکٹ، یعنی اس کی ضیافت کی جائے گی، تھوڑے اچھے بہتر کھانے اچھی طرح سے اس کو سرو کیا جائے گا، لیکن 3 دن کے بعد وہ گھر والوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اسپیشل پھر کوئی اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا، جو گھر والوں کے ساتھ کھانا بن رہا ہے وہی کھائے گا. اب ایک اور چیز سوچیں آپ کہ یہاں پر یہ دونوں انبیاء کرام ہیں، دونوں نبی ہیں. انبیاء سب سے بڑا درجہ ہے، ہولیسٹ پرسن آپ کہہ سکتے، لیکن ان کے پاکٹ میں پیسہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فوڈ کا یعنی کھانے کا پوچھا لوگوں سے، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. کشتی میں سوار ہوئے، وہاں بھی بغیر پیسے کے سوار ہوئے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں، آپ سوچیں کہ اگر ہم گھر سے نکلیں اور ہمارے پرس میں پیسے نہ ہوں، کتنا عجیب سا لگتا ہے ہمیں نا. ہم تو بغیر پرس لیے اپنا نکلتے نہیں ہیں باہر، کچھ نہ کچھ پیسے پڑے ہوئے ہونے چاہیے ہمارے پرس میں، جبکہ ہم خواتین ہیں. اور جو مرد حضرات ہیں تو وہ تو بغیر پاکٹ کے نکل ہی نہیں سکتے، یعنی آج تو بات بات پر ہمیں پیسہ چاہیے. تو لیکن ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ، ان کے پاس پیسہ نہیں اور اتنے بڑے بڑے کام کے لیے نکل گئے الحمد للہ. تو بہرحال یہ ایک رول تھا کہ شہر والے اسے کھانا کھلاتے، ان لوگوں کو کھانا کھلاتے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا. تب ان لوگوں نے کیا کہ انکار کر دیا. اب آپ سوچے کہ یہ لوگ اتنا راستہ چل رہے تھے، بھوک سے نڈھال ہوں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی حالت کیا ہوگی کہ چلتے چلے راستے میں، اور پھر جب بستی میں پہنچے تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اب اتنی بھوک لگی ہوں گی اور کھانا بھی نہیں ملا تو سوچے کیا حالت ہوئی ہوگی. تو اب جیسے انہوں نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی. یعنی سبحان اللہ، اتنا بہترین جملہ ہے، جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ڈسکرائب کیا ہے بیسٹ وے ہے، یعنی اگر آپ عربی زبان میں اس کو دیکھیں گے تو، کہ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، کہ جو دیوار تھی بس گرا چاہتی تھی، گرنے کو تھی، اور جو کولیپس یعنی بس بہت ہی کلوز، سو کلوز تھی گرنے پر، لیکن ابھی گری نہیں تھی، لیکن بس گرنے والی تھی، سمجھے، ایسا سمجھے کہ بس وہ ڈھلک گئی تھی ایک طرف اور گرنے پر تھی، یعنی ایک دھکا بس کافی تھا، سمجھے. تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کو فوراً اس کی مرمت کر دی، اس کو ہاتھ لگایا اور سیدھا کر دیا، اس کی مرمت کرنے لگے تاکہ وہ جمی رہے اپنی جگہ پر، یعنی وال کو انہوں نے ری بلڈ کر دیا. اب یہ کیسے کیا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، برکس بائی برکس کیا یا ہاتھ لگا کر دیا، واللہ عالم. تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ آلریڈی بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے، اور ایک طرح سے وہ انہوں نے فیل بھی کر لیے تھے کہ بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا، انکار کر دیا، کھانا نہ دیے گئے تھے وہ لوگ بستی والوں کی طرف سے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک فیلنگ ہو کہ اچھا یہ بستی والوں نے کیسا کیا ہمارے ساتھ معاملہ. تو اب انہوں نے کیا کہا کہ آپ کم از کم یہ کر سکتے تھے کہ کچھ مال لے لیتے اس کے بدلے, اجر لے لیتے, اجرت لے لیتے بستی والوں سے, کیونکہ آپ نے اس کو دیوار کو برابر کر دیا. اور جبکہ جو روڈ مینرز بستی والوں نے اختیار کیا تھا ان کے ساتھ, یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ, تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ویلڈ ان کا ریزن تھا موسیٰ علیہ السلام کا, کہ اتنے روڈ مینرز کے ساتھ انہوں نے آپ سے ٹریٹ کیا, آپ کے ساتھ اتنے برے برتاؤ سے وہ پیش آئے, تب آپ ان کا کام کر رہے ہیں, آپ وال کو ریپیئر کر رہے ہیں, تو آپ کچھ پیمنٹ لے لیجئے. تو اب دیکھیں کہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا, بھول کی مسٹیک ہوئی تھی, تو آپ سے اس نے فرمایا کہ سیکنڈ ٹائم وہ جانتے تھے لیکن خاموش نہ رہ سکے, اور تھرڈ ٹائم وہ کنڈیشن خود ڈالی تھی لیکن کنٹرول نہ کر سکے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم تو کیا ہوا تھا کہ اپنی مسٹیک کو انہوں نے خود ہی کنسیڈر کیا اور کہا کہ بھول سے میں نے کر لیا. سیکنڈ ٹائم وہ جانتے تھے لیکن خاموش نہ رہ سکے, کیونکہ انہوں نے ایسا کام دیکھا تھا کہ وہ جس پر خاموش نہیں رہ سکے. اور تھرڈ ٹائم وہ کنڈیشن خود ڈالی تھی لیکن کنٹرول نہ کر سکے, خود ہی کنڈیشن ڈالی اور خود کنٹرول نہ کر سکے. تو ہذا فراق بینی و بینک, سیپریٹ, اب سیپریشن ہونا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہیں یہ بھی کتنا بہترین جملہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھا آپ صبر نہ کر سکے, اب یہ تھرڈ ٹائم انہوں نے کیا کہا, سیدھا ہی کہ دیکھے ہذا فراق بینی و بینک, اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے, سیدھا فائنل ڈیسیجن بتا دیا. تو کیوں یہ سب کام کیا تھا انہوں نے, کس وجہ سے انہوں نے یہ سارے کام کیے, اس کا ہم آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر 79 دیکھے, اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ترجمہ دیکھ لیجیے. لیکن کشتی جو تھی, یعنی یہ جو معاملہ تھا بیٹھے, جب موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر آپ صبر کرنے کی استطاعت نہ رکھ سکے, کشتی جو تھی وہ چند مسکینوں کی تھی, وہ کام کرتے تھے سمندر میں, بس چاہا میں نے یہ کہ عیبدار کر دوں اسے, جبکہ تھا ان کے آگے ایک بادشاہ, لے لیتا تھا وہ ہر کشتی کو زبردستی, اور وہ لڑکا ماں باپ تھے اس کے مومن, بس ڈرے ہم اس سے کہ وہ آمادہ کر دے گا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں, بس چاہا ہم نے یہ کہ بدلے میں دے ان دونوں کو ان کا رب بہتر اس سے پاکیزگی میں اور قریب تر شفقت میں. اور وہ دیوار جو تھی وہ واسطے دو لڑکوں کے کہ یتیم تھے وہ اس شہر میں, اور تھا نیچے اس کے خزانہ ان دونوں کے لیے, اور تھا باپ ان دونوں کا صالح, تو چاہا تیرے رب نے یہ کہ پہنچے وہ دونوں اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنا خزانہ مہربانی سے تیرے رب کی, اور نہیں کیا میں نے یہ کام اپنی رائے سے, یہ ہے حقیقت ان باتوں کی کہ نہیں استطاعت رکھی آپ نے ان پر صبر کرنے کی. ایک اور ترجمہ دیکھیے, اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے, میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے, ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے, لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو. اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے, اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا, لہٰذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں. یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی, میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا, یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس کا एक्सप्लेनेशन दिया कि किस बिना पर उन्होंने ये सारे काम किए, और उन्होंने कह भी दिया कि ये सब काम मैंने कोई अपनी मर्जी से नहीं किए। तो वो इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं कि वो कश्ती में उन्होंने क्यों सुराख किया था, जो बोट थी वो गरीब लोगों की थी, वो मिस्कीन लोग थे, उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं था, उनका सारा जो सब कुछ जो दारोमदार था, जो डिपेंड थे जिस पर वो उनके खर्च अखराजात के लिए, वो सिर्फ वो कश्ती के उस पर थे, यानी कश्ती पर वो लोगों को बिठाते बतौर मुसाफिर या वहां से मछलियां पकड़ के लाते, उसे सेल करते। अगर उनके पास वो कश्ती चली जाती तो फिर उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना होता। तो लिहाजा चूंकि आगे ऐसा था कि उस समंदर में ऐसा हो रहा था कि आगे जो बादशाह था जहां ये कश्ती चल रही थी, तो वो बादशाह ने ऐलान कर रखा था कि सारे समंदर में जितनी अच्छी बोट्स हैं, जितनी अच्छी कश्तियां, उन सबको तुम ले आओ पकड़कर, कश्तियों को यानी कैप्चर कर लो, क्योंकि वो कहीं जंग होने वाली थी जिसमें वो कश्तियों को उठा उठा कर रखता था ताकि वो जंग में कश्तियां काम आ सके। तो बहरहाल चूंकि ये मिस्कीन लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, और वो किंग क्या कर रहा था, गसब कर रहा था कश्तियों को, कोई होगा मतलब खराब शख्स होगा, कोई एविल किंग होगा, तो वो लोगों की कश्तियां ले लेता, हर शिप जो चलने के काबिल होता, एवरी सिंगल शिप वो ले लेता लोगों से। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, सेव कर दिया शिप को। आप तस्वर करें उस फिशरमैन के गुस्से का क्या हाल होगा जब उसने देखा होगा कि वो दो लोग जिनके साथ उसने आसानी की, नरमी की, बगैर टिकट के उन्हें अपनी कश्ती में बिठाया, और उन्होंने उसके बोट को डैमेज कर दिया। और फिर तसव्वुर करें कि उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, या उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा होगा जब उसने देखा होगा कि कश्ती में नक्स की वजह से, कमी की वजह से, होल की वजह से, डैमेज होने की वजह से बादशाह के आदमी कश्ती को छोड़कर चले गए और उसकी कश्ती गसब नहीं की गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा होगा, है ना। तो विजडम देखे आप काम के पीछे। पहली बात तो मसाकिन थे, और माशाल्लाह वो कितने जेनरस थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो दूसरों के लिए दरिया दिल नहीं होते, लेकिन माशाल्लाह एक फिशरमैन कितने दरिया दिल थे, गरीब थे लेकिन दिल बड़ा था। अपने शिप के लिए उन्होंने क्या किया, टिकट लेना गवारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने हो सकता हो खदर अलैहिस्सलाम को जानते हो, उनका अखलाक देखा हो, तो उन्होंने अपनी बोट में उनको फ्री में बिठा लिया। और वैसे भी हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो फ्री में लोगों के लिए काम कर देते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें शिप दिया था, उन्होंने उसी से लोगों की मदद की। ये भी आप देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला उन्हें कोई सलाहियतों से नवाजता है, जब अल्लाह ताला उन्हें कोई अपनी नेमतों से नवाजता है, जो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स होती हैं उनके पास, तो वो उसको लोगों के लिए खर्च करते हैं, लोगों के लिए दिल खोल कर खर्च करते हैं, लोगों के लिए फिर वो जेनरस हो जाते हैं। तो आप देखिए अल्लाह ताला उनकी कैसी मदद करता है। जब उन्होंने लोगों की मदद की, यानी हालांकि गरीब थे लेकिन उनके अंदर मदद का जज्बा था, जब उन्होंने ये दोनों अम्बिया की मदद की, वो नहीं जानते थे कि ये अम्बिया है, तो आप देखिए अल्लाह ताला ने कैसे उनकी मदद की। तो उनकी मदद करने का नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने उनका शिप बचा लिया। अल्लाह ताला चाहते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों की कैसे हिफाजत करते हैं, इवन उसके माल की भी हिफाजत करते हैं। आप लगा दें अपने माल को अल्लाह की राह में, फी सबीलिल्लाह लगा दें, माल अल्लाह का है, दे लोगों को, होगा क्या, अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, अल्लाह सेव करेगा आपका माल, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। उनका शिप बच गया। आपको याद होगा कि एक हदीस हमें मिलती है, सही हदीस है, और हर दफा इन्फाक के टॉपिक में यह हदीस आती है कि एक शख्स था, पहले की उम्मतों में से एक शख्स था, उसने देखा कि बादलों को आवाज आई, यानी बादल थे उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर, तो बादलों से आवाज आई कि फला फला आदमी की जमीन पर जाओ और उसके फार्म को सैराब करो, उसके बाग को सैराब करो। तो आदमी जो है वो बहुत हैरान हुआ, वो बादल को फॉलो करता रहा कि बादल कहाँ जाता है। जब वो बादल को फॉलो करता रहा तो देखा कि बादल एक जगह बरसा, और बरस कर उसने एक नाले की शक्ल इख्तियार कर ली पानी ने, और वो सीधा पानी एक किसान के खेत में या बाग में चला गया। वहां एक किसान अपने खेत को सींच रहा था, या कुदाल से अपने खेत में वो पानी को आने की मतलब आसानी पैदा कर रहा था। तो उस शख्स ने उस किसान से पूछा कि तुम क्या करते हो, कि तुम ऐ शख्स के तुम्हारा नाम फुला 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 है? तो उसने कहा कि हाँ मेरा यही नाम है। कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे तुम क्यों पूछ रहे हो मेरा नाम? तो कहा कि मैंने ये बादल से आवाज आते सुनी और मैंने उस बादल को तुम्हारा नाम लेते सुना कि फलां शख्स के खेत पर जाओ और वहां बरसाओ अपना पानी, अपनी बारिश। तो आखिर तुम ऐसा क्या काम करते हो कि स्पेशल तुम्हारे लिए बादलों से आवाज आई और ये बादल स्पेशल तुम्हारे बाग के लिए आया सैराब करने के लिए? तो उसने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, जब तूने ये बात पूछ ली है तो मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। تو اس نے کہا کہ جب میری فصل آتی ہے تو میں اس کے تین حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ میں دوبارہ فصل گرو کرنے کے لیے رکھتا ہوں، دوبارہ کھیتی کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ پورا غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، مسکینوں میں، فقراء میں، محتاج میں، فی سبیل اللہ دے دیتا ہوں، یعنی فیملیز کی مدد کرنے میں، یعنی ایک دوبارہ گرو کرنے کے لیے، ایک فیملی کے لیے، اور ایک فی سبیل اللہ، تین حصے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچایا، اس ان کشتی والوں کو. تو یہاں پر ایکچولی پھر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام آسان فرما دیتا ہے، ہمارے کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے الحمدللہ، ہمیں وہ راستے سجھائی دیتے ہیں نیکیوں کے جہاں تک ہمارا گمان بھی نہیں گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیوں کے مزید راستے کھولتا چلا جاتا ہے الحمدللہ. تو لگائیں اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں، اپنی صلاحیتوں کو، جتنا آپ دیں گے اتنا زیادہ آپ کو اور مزید ملتا چلا جائے گا. تو یہ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر ان دونوں سے کرایہ نہیں لیا تھا اور کشتی میں سوار کر لیا تھا، مگر جب کشتی منزل پر پہنچنے والی تھی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے پہلو سے ایک تختہ توڑ دیا اور اس میں ہول ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ جو شگاف انہوں نے کیا تھا پیندے میں نہیں کیا تھا، یعنی بالکل نیچے والے نچلے حصے میں نہیں کیا تھا، کیونکہ نچلے حصے میں اگر کرتے تو کشتی تو پوری ڈوب جاتی تھی، اور کشتی پہلے ہی منزل پر پہنچنے والی تھی تو ڈوبنے سے تو بچ گئی مگر ڈوبنے کا خطرہ ضرور تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض صرف اس بنیاد پر نہیں تھا کہ کشتی والے ڈوب جائیں گے، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ کرایہ بھی نہ لیا، اور اس احسان کا بدلہ دے رہے ہیں ہم کہ کشتی ہی کو عیبدار بنا دیا، تو یہ ان کا اعتراض تھا. پھر دوسرا تھا خضر علیہ السلام نے جو نوجوان کو مارا تو کیوں مارا. کہا رہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا. خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑ کر اس کی گردن کو مروڑا حتیٰ کہ اس کی جان نکل گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک صاحب شریعت نبی، شریعت کے علم بردار، ایک اول العزم پیغمبر، بھلا وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتے تھے کسی کا قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا. اور پہلے بھی ایک کام موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے خلاف ہو چکا تھا اور یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بالکل خاموش نہ رہ سکے اور فوراً ہی اعتراض کر دیا، بلکہ ہلکی سی ملامت بھی کر دی کہ آپ نے تو یہ بہت ہی عجیب کام کر دیا، بہت ہی ناپسندیدہ کام کر دیا. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر واقعات کے پیچھے حکمت چھپی ہوتی ہے، اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی کہ ایکچولی وہ لڑکا جو تھا وہ کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی کرتا اور والدین کو بھی کفر پر مجبور کر دیتا، جبکہ اس کے والدین نیک تھے. تو اللہ تعالی نے چاہا کہ یہ والدین کو بھی کہیں گمراہ کرنے کا سبب نہ بن جائے لڑکا. تو بس اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ ان کو مجبور کر دے گا سرکشی اور کفر اختیار کرنے پر، یعنی وہ اپنے ماں باپ کو کفر اختیار کرنے پر مجبور کر دے گا. آپ سوچیں کہ کچھ بچے واقعی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو بھی مجبور کر دیتے ہیں، یعنی خود تو ڈوبتے ہیں اور اپنے والدین کو بھی ساتھ میں لے کر ڈوبتے ہیں. تو اس لڑکی کے بارے میں یہ مقدر تھا کہ اگر وہ بالغ ہو جاتا تو اپنے والدین کو کفر اور سرکشی پر مجبور کرتا، یا تو ان دونوں کی اس سے محبت کی بنا پر، یا اس سبب سے کہ دونوں اس کے ضرورت مند ہوں گے اور ضرورت ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر دے گی. یعنی ماں باپ کو بچہ اتنا مجبور کر دے گا کہ ہو سکتا وہ کفر کی طرف چلے جائیں، یا اس کی محبت میں اندھے ہو کر کفر کی طرف چلے جائیں. اور میں اس بچے کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے میں نے اس کے والدین کے دین کی حفاظت کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. تو اس کے جو بے انتہا فائدے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر فائدہ کون سا ہو سکتا ہے کہ والدین ایمان پر قائم رہیں، ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جلنے سے بچ جائیں. تو اگر جو اس بچے کے قتل کرنے میں ان کے لیے تکلیف اور ان کی نسل کا انقطاع تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو اور بہتر عطا کرے گا، تو بس اللہ تعالیٰ ان کو اور اولاد عطا کرے گا جو اس سے بہتر ہوگی. تو اسی لیے کہا کہ بس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب اس سے بہتر پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایسا بیٹا عطا کرے گا جو نیک ہوگا، پاکیزہ ہوگا، صلہ رحمی کرنے والا ہوگا. کیونکہ جس بچے کو قتل کر دیا تھا اگر وہ بالغ ہو جاتا تو وہ والدین کا سخت نافرمان ہوتا اور وہ ان کو کفر اور سرکشی پر مجبور کر دیتا. تو آپ دیکھیں کہ یہ حکمت ہے اس کے پیچھے کہ وہ بچہ آگے چل کر والدین کو نافرمانی پر اکساتا. اس وجہ سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے فائدے کا کام کیا. تو بعض اوقات اس لیے کیوں کہا گیا کہ جس کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور اس پر صبر کرے، کسی کے تین بچے، کسی کے دو بچے اور کسی کا ایک بھی بچہ، حدیث میں دو بچوں تک کا ہم کو پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کہتے کہ اگر آپ سے ایک بچے کے بارے میں پوچھا جاتا تب بھی آپ یہی جواب دیتے. تو اگر کسی کے بچے بچپن میں انتقال کر گئے ہوں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ سیدھا جنت، یعنی وہ بچے جنت میں استقبال کریں گے. تو عورتوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مردوں کے لیے تو بہت زیادہ تعلیم دیتے رہتے ہیں، تو کیوں ہمارے لیے بھی ایک دن آپ مخصوص کریے. تو آپ نے جب ان کے لیے ایک دن مخصوص کیا تو اس میں سب سے پہلی جو حدیث آپ نے بتائی تھی وہ یہی تھی کہ اگر کوئی عورت صبر کرے گی اپنے بچے پر تو وہ جنت میں جائے گی. تو صبر اتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ بچے کا اپنی زندگی میں وفات پا جانا والدین کے لیے بہت ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ کیسی صابرہ خاتون تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ، کہ ان کا وہ بیٹا ابو عمیر جس کا نام تھا ابا عمیر، جو ان کو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، اور کہا رہا تھا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ اتنا چہیتا بیٹا تھا کہ وہ کافی بڑا ہونے کے بعد بھی اس کو گود سے اتارتے ہی نہیں تھے اور ہمیشہ اس کو ساتھ لے کے بیٹھے رہتے تھے اپنی گود میں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، کیونکہ وہ مسلسل ابو طلحہ کے ساتھ رہتا تھا بچہ. اور وہ اللہ کے رسول کی مشہور ہمیں بات بھی اسی سے ملتی ہے کہ وہ بچے کے پاس ایک چڑیا تھی جس کو نغیر کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا بچے سے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہاری وہ چڑیا کا کیا ہوا. تو یہ آپ سے دیکھیں بچوں سے بھی کیسے کس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے اور کس طرح سے ان کو بھی آپ انٹرٹین کرتے تھے بچوں کو. یعنی آپ ماشاء اللہ کیسے سب کو آپ نے جوڑے رکھا لوگوں کو. تو بہرحال وہ بچہ اتنا پسندیدہ تھا ابو طلحہ کے لیے، جب وہ ایک سفر پر گئے بزنس کے لیے تو وہ بچے کا انتقال ہو گیا ان کے پیچھے، اور جس وقت وہ صبح پہنچے رات میں وہ بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اب دیکھیں والدہ چونکہ وہ بہت نیک خاتون تھی اور بہت بولڈ بھی تھی ماشاء اللہ، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ماشاء اللہ، ام سلیم کو بہت زیادہ بولڈ تھی، بہت ہمت والی بھی تھی. تو انہوں نے جو ہے بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کپڑا اڑا کے اس کو ادھر رکھ دیا. اور شوہر آئے رات میں تو شوہر کی جو بھی ان سے ہو سکتا تھا کھانا وغیرہ پیش کرنا اور شوہر کی جو ضروریات تھی وہ سب پوری کی. شوہر نے ضرورت پوری کی اپنی، ظاہر سی بات ہے سفر سے آئے تھے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ صبح جب اٹھے تب انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپنی امانت رکھوائے اور جب وہ اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے. تو کہا کہ اس کی امانت واپس تو اٹھا دینا چاہیے. تو کہا کہ ہمارے پاس بھی جو امانت تھی ہمارا بیٹا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہے. تو ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل شاکڈ ہو گئے اور ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ سیدھا یعنی ان کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہنے لگے، وہ سیدھا اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسا اور ایسا معاملہ ہو گیا. تب اللہ کے رسول نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ کیا تمہارا رات میں تعلق قائم ہوا تھا تمہاری بیوی سے؟ تو کہا کہ ہاں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی سے برکت دے گا. اور پھر ان کو بیٹا پیدا ہوا ماشاء اللہ، اور وہ بیٹے بھی بہت نیک اور صالح تھے. تو صبر دیکھیں وہ خاتون کا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جو ہمارے ساتھ ہوا اچھا نہیں ہوا، میرے ہی ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے، میں ہی کیوں، کیا سارے مصیبتوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا، مجھے ہی اللہ تعالیٰ آزمارے نعوذ باللہ. تو اس طرح کے جملے کبھی نہ کہیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اسا ان تکرہ شیئن فہو خیر لکم، کہ تم جس چیز کو ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو اپنے لیے، کراہت کر رہے ہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو سکتی ہے، اور جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو سکتا اس میں تمہارے لیے شر ہو. ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جو واقعات کی حقیقت ہوتی ہے بظاہر کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ اور تصویر چھپی ہوتی ہے. تو کبھی بھی تصویر کو ایک رخ سے نہ دیکھیں، کبھی بھی ون سائڈ دیکھ کر اس ڈیسیجن نہ لیں، یا پھر بڑے بڑے جملے اپنے زبان سے نہ نکالیں کہ ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا. جو بھی ہوا قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کی مرضی تھی، یہی تقدیر ہے. تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. جو یہ مشکلات آتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، واقعات، حادثات، کلیمٹیز آتی ہیں انسان کی زندگی میں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ سوچیں. ہم نہیں جانتے، ہم سن کر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے. ایکچولی ہماری زندگی اسی سے بھری پڑی ہے کہ آپ جہاں ہیں، ہو سکتا ہے آپ 15 سال کے بعد وہاں نہیں رہیں گے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا. تو سمپل فیکٹ جو ہمیں نظر آتا ہے زندگی کا کہ پرابلمس آئیں گی، ایشوز ہماری زندگی میں ہوں گے، مشکلات ہوں گی، مشقتیں اٹھانی پڑے گی، اور ہر بار لگے گا کہ یہی لگتا ہے سب سے بڑی مشکل ہے، اور لگے گا کہ یہ مشکل پتہ نہیں کیسے ہٹے گی، یا ہم اس مشکل سے نکل بھی سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے. لیکن الحمدللہ بعد میں آپ دیکھیں کہ نکل جاتے ہیں. تو بہرحال جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہوتا ہے یا ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کبھی ایسا نہ کہیں کہ اچھا ارے میں ایسا کرتی تو ایسا نہ ہوتا، ویسا کرتی تو ویسا نہ ہوتا، ایسا نہیں ہے. یہ تو ایکچولی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چیلنج کرنا ہوا. تو واقعات کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے پیچھے کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو سمجھیں، اس کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی کیا میرے ساتھ اس میں ضرور بھلائی ہوگی، اس میں ضرور خیر ہوگی، میرا رب وہ تو ہم سے اتنی محبت کرنے والا ہے ہمارا رب، وہ ہمارا کیسے برا چاہے گا بھلا؟ اور یہ مشکلات اور حادثات جب آتے ہیں تو ایکچولی انسان کی کو جانچنے پرکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کو ان آزمائشوں کی بھٹی میں تپا کر کندن بنانے کے لیے آتے ہیں۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہو جاتا ہے، اور وہ صبر کے ساتھ اس میں سے سرخرو ہو کر باہر نکلتا ہے۔ اور جو منافقین ہوتے ہیں، جو تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں، جو مشکلات پر صبر نہیں کر سکتے، وہ ان مشکلات میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانچتا ہے، پرکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے، کون ہے جو میری طرف سے دی گئی تکلیف یا مشکل کو یا جو بھی تقدیر میں اس کے لکھا ہے اس کو صبر سے برداشت کرتا ہے۔ ایسا ہی بندہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے، جو صبر کرے، جو مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہو جائے، کبھی ایمان کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ کیونکہ ایک لفظ سے آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ انسان اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ زمین اور آسمان کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور وہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی محبوب ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے کہ وہ اسے جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں اور وہ بات اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، اور وہ بات زمین اور آسمان کا فاصلہ طے کرتی ہے اور اس شخص کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ تو انسان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی بعض اوقات انسان کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ ہماری ساری شکایتیں، سارے پرابلمز کہاں سے نکلتے ہیں؟ زبان سے ہی نکلتے ہیں۔ ہائے واویلا کرنا، شور، سینہ کو بھی کرنا، مصیبتوں پر بین کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ لہٰذا بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو دیوار والا معاملہ ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے کہ دیوار انہوں نے کیوں مرمت کر دی تھی، کیونکہ اس میں جو خاص جو لفظ آیا ہے، جو جملہ آیا ہے کہ وکان ابوہما صالحا، کہ ان کا والد ایک نیک شخص تھا، تو اس پر ہم کو انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا اور کیا سبق ہم کو ملتا ہے۔ چونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ہے، ہم اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا